نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم 22 تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 تک کا ایک مختصر سا اور معاشرتی حالات کی درستگی کے حوالے سے مختلف گوشوں پر ہم نے گزشتہ درس میں تمام معاملات کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا کے اندر اتحاد و اتفاق اور معاشرتی محبت و مودت، رواداری اور اخوت کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ افزائش نسل کے لیے اور پیغام اسلامی کو عام کرنے کے لیے اس انسان کی زندگی کا ایک اہم مقصد وہ ہے نکاح۔ افزائش نسل کا اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کردہ طریقہ، اس کی توضیح کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف گوشوں سے پیش کی تھی۔ نکاح کی شرعی حیثیت، اس کا ایک نفسیاتی تقاضا، اور نکاح کی ضرورت، اور نکاح میں موجود جو حکمتیں اور شریعت کو جو مقصود اور مطلوب تقاضے ہیں وہ ہم نے یہاں پر ذکر کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی چند باتیں اس میں زیر بحث لائی تھیں۔ ذکر ہو رہا تھا قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس ابتدائی آیات کے ضمن میں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور وہ یتیم بچیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں تو اگر وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے اور اگر تم چاہو کہ جناب ان سے نکاح کرو تو پھر بہت آسان طریقے کے ساتھ، اور تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ جناب جو ہے تم باہم ان میں درمیان انصاف نہ کر سکو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس کی بجائے تم اپنی پسند کے مطابق دو دو، تین تین، چار چار عورتوں سے نکاح کر لو، اور اگر متعدد ازواج، ایک عورت سے زیادہ سے اگر تم نکاح کرنا چاہو، دو سے کسی کے پاس دو ہیں تو وہ تین سے، تین ہیں تو وہ چار سے، اگر یہ متعدد ازواج، جس کو تعدد ازواج کہتے ہیں، کرنا چاہو تو اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے پر مرد پر ایک بہت زبردست قسم کی شرط عائد کی ہے، اور وہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو، ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فواحدہ، تو پھر تمہیں ایک ہی بیوی پر قناعت کرنی ہوگی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد ازواج کی اجازت تو مرحمت فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تعدد ازواج کے ساتھ ایک کڑی شرط یہ لگائی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیوی کے درمیان تم عدل کو قائم نہ کر سکو، ایک جیسا نان و نفقہ، ایک جیسا مکان، ایک جیسی رہائش کی جگہ اور ایک ہی معیار کے تمام چیزیں جو نان و نفقے سے متعلق ہے وہ تم مہیا نہ کر سکو، تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، بلکہ پھر تم ایک ہی بیوی کے اوپر قناعت کرو. کل ہم نے آپ کی خدمت میں کفو کے مسئلے بھی بیان کیے تھے کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان، لڑکی جس برادری سے ہے وہاں پر لڑکے کے اندر کوئی ایسا سقم اور خرابی نہیں ہونی چاہیے جو لڑکی کے گھر والوں کے لیے باعث ننگ اور آر بن سکے. لیکن اگر لڑکی نسب میں عالی ہے اور والدین کسی ضرورت کے تحت اپنی اس بچی کا نکاح غیر کف کے اندر کر دیتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کو گویا کہ نافذ مانا ہے. ہمارے علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ کف کے اندر اگر لڑکی نے، بالغ لڑکی نے ایسے لڑکے سے شادی کی کہ جس میں مذہبی خرابی تھی اور اس کے اخلاقی خرابیوں کی بنا پر، مذہبی خرابیوں کی بنا پر لڑکی کے خاندان والوں کے لیے لڑکے سے معاملہ رکھنا اپنے لیے عیب تھا، تو شریعت مطہرہ کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ بالغ لڑکی جو ہے، نابالغ کی ہم بات نہیں کر رہے، بالغ ہو بھلے، اس کے والدین نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر مذہبی خرابی اس کے اندر نہیں ہے، اخلاقی خرابی نہیں ہے، تو کوئی اور چیز کف کے اندر گویا کہ ننگ اور آر نہیں بن سکتی اور نہ والدین کو گویا کہ اس کے ختم کرنے کا اختیار ہے. اس کی ساری تفصیلی بحث ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کر دی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ایک قانون بیان فرمایا کہ ایک سے زیادہ ازواج رکھنے کی اجازت، اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ میں مومنین کو مرحمت فرمائی کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، ایک ہے تو دو رکھ سکتے ہیں، دو ہے تو تین رکھ سکتے ہیں، آخری حد جو اس کی قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ چار ہے. لیکن آدھی آیت کو نہیں پڑھا جائے گا اور صرف اسی کو گویا کہ ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آگے شرط رکھی ہے اس پر یہ گویا کہ تمام احکام مشروط ہے کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی عورت رکھو گے، ایک ہی بیوی رکھو گے. میں یہاں پر پہلے نفسیاتی اعتبار سے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ بات کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے اور اس کے معاملات کو سازگار کرنے کی اس کے اندر پوری قوت ہے، ہر ایک کو ایک ہی قسم کا نان و نفقہ، ایک ہی قسم کا مسکن جو اس بیوی کے لیے ہے وہ اس بیوی کے لیے ہے، ظاہری جتنی فیسلٹی اور سہولیات ہیں ان میں وہ فرق نہیں کرے گا، لیکن ہاں وہ اس معاملے میں اللہ رب العالمین کی گرفت سے بری ہے کہ اگر اس کی دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں یا چار بیویاں ہیں تو اس کا دل اگر کسی ایک بیوی کی بجائے دوسری کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے تو دل اختیار میں نہیں ہے، محبت کی یہ بات اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس سے مرد کو درگزر کیا ہے اس کی قدرت میں. لیکن جو ظاہری صورت ہے رہنے کی، رہن سہن کی، معاملات کی، اس کے اندر ظاہری ساری صورتوں کے اندر وہ سب میں مساوت رکھے گا، سب میں عادل رکھے گا، سب میں برابری رکھے گا. لیکن اگر ایک کی جانب اس کی محبت زیادہ راغب ہو جاتی ہے تو یہ فطرتی بات ہے، قلبی بات ہے، دلی میلان ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو رخصت رکھا ہے. ہماری تعلیم کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اپنی ساری ازواج کو سہولیات کے اعتبار سے مساوت حق عطا فرمایا، لیکن اپنی ازواج سے کہا کہ مجھے تم اس معاملے میں معاف رکھنا کہ تم میں سب میں میرا دل محبت کی جانب عائشہ کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ تعلیم امت کے لیے اور احوال شریعت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بیان فرمایا. تو اس سے شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ گویا کہ مستخرج ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ چار بیویوں میں ظاہری طور پر جو اس کو مکان دیا ہے وہ اس کو مکان دے سکتا ہے، اور جو کپڑا اس کے لیے ہے وہ اسی کے لیے ہے، جو نان و نفقہ خوراک کی اشیاء اس بیوی کے لیے ہے وہ دوسری بیوی کے لیے ہے، تو ظاہری جتنی اسباب ضروریات زندگی کے اعتبار سے اس میں وہ عادل رکھے گا، لیکن دل کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ اسے بری رکھا ہے۔ متعدد ازواج سے متعلق یقیناً ہمارے دوست اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جناب قرآن مجید نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، میں شرعی تقاضے کی اس بات کو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص اس معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اس کو لان تان کرنا اور اس کے بارے میں سوئے زنی رکھنا یہ گناہ ہے۔ کسی شخص کو یہ تقویٰ و طہارت کا حال اپنی طرف سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ بدکاری کر رہا ہوتا، بد نظری کر رہا ہوتا، حرام کاری کر رہا ہوتا تو کیا ہم اس کو سینے سے لگا دیتے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے حرام کام سے بچنے کے لیے اس کے لیے متعدد ازواج کو ذکر کیا ہے، چاہیے کہ اس کی تحسین کی جائے اور گویا کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اس نے اگر اپنی متعدد شادیاں کی ہیں تو اللہ رب العالمین تمام اس کو عادل کرنے دے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر موجود ہے، مغربی غلط اور فضول تہذیب اور گویا کہ ان کا غلط نظریہ اور ایک معیوب نظریہ جو ان کا ہے وہ ہمارے اندر گویا کہ راسخ ہو چکا ہے، اور ہم ان کے نظریے کو فروغ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب علمی وہ سطح وہ ہے کہ بندہ ایک ایک شخص جناب جو ہے کہ وہ 40-40 گرل فرینڈ اپنے ساتھ رکھے، اپنے ساتھ جناب حرام کاریاں ناجائز تعلقات رکھے تو معاشرہ اس کو قدر کی نظر سے دیکھے، لیکن اگر اس نے اگر نکاح کی بات کر دی تو جناب اس کو گویا کہ ایک دم حد کے عزت کا مسئلہ بنا لیا جائے اور اس کو صرف نظر کر دیا جائے تو یہ جہالت ہے۔ یقیناً جو شخص بد نظری کرتا ہو، حرام کاری کرتا ہو تو اس کے ساتھ مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہوگا، لیکن ہم اس معاملے میں تو گویا کہ بالکل آگے نہیں بڑھتے بلکہ اس میں پذیرائی کرتے ہیں۔ یہ ہماری بے حیائی اور گویا کہ ایمان کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ شریعت مطہرہ نے سلام کا حکم عام کیا لیکن فرمایا کہ جس کو سڑک میں اپنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، کسی کو اگر تم غیر محرم کی طرف گھورتا ہوا دیکھو، بد نظری کرتا ہوا دیکھو تو تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کو سلام نہ کرو، اور اگر وہ سلام کر لے تو تم جواب بھی نہ دو، یعنی اخلاقی طور پر جو خدا کی حدود ہے وہ اس کو توڑ رہا ہے، خدا کی آزاد باندیوں کی طرف وہ غلط نظر باندھ رہا ہے۔ خدا نے جو صلح اور ایک گویا کہ اس معاشرے کے اندر اللہ نے جو امن اور عدل کے قیام کو اپنے انبیاء کے ذریعے فروغ دیا ہے، وہ بدبخت اپنے اس غلط عمل کے ذریعے معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے اور مفسدین فی الارض میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص سخت معیوب ہے اور اس کی قدرت کی نظر میں وہ شخص بالکل حقیر ہے جو زمانے کے اندر، دور کے اندر، اس زمین کے اندر گویا کہ فساد کرتا ہے۔ تو جس طرح کے پہلی بھی حدیث گزری ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ تم راستے میں گلیوں میں مت بیٹھا کرو، صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تو بیٹھیں گے، اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو جناب ہمارے دوست احباب ہیں شام کے وقت مل جاتے ہیں اور ان سے الیک سلیک ہوتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسلام جبری مذہب نہیں ہے، کسی پر زور اور دھونس نہیں جماعت، فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، بیٹھنے کی ہم اجازت دے دیتے، چوراہے پر، چوک پر، نکڑ پر تم بیٹھو، لیکن تم پھر اس راستے کا حق ادا کرو۔ اگر تم اس راستے کا حق ادا کر سکتے ہو تو پھر کچہری لگا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، نکڑ پر، چوک پر، فٹ پاتھ پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ گزرنے والے کو سلام کا جواب دیا جائے، یا کوئی قریب آ گیا ہے تو تم اس کو سلام میں پہل کر لو، اور غیر محرم خواتین اگر گزر رہی ہوں تو تم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اور راستے پر اگر کوئی ضرر دینے والی چیز موجود ہے تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دو۔ فرمایا یہ تین تقاضے ایسے ہیں کہ اگر تم راستے کا حق ادا کر دو تو پھر تم نکڑ پر بھی بیٹھ سکتے ہو، چوک پر بھی بیٹھ سکتے ہو، جائز باتوں کی گویا کہ آپ جو ہے کہ مل ملاپ کی ایک محفل بھی سجا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس قید کے ساتھ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کا پہلو اس وقت دراز کریں اور بلند کریں کہ جب کوئی شخص شریعت کی حدود کی پامالی کرتا ہو، لیکن آج ہمارے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزوں کو عمل کرنے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر ایمان اس قدر گویا کہ اپنے اثر کو نہیں چھوڑتا جس طرح کے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اس ساری باتیں ہم ایک ڈیوٹی کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر اس چیز کے تحت کی جائے جو پہلے قرآن نے بیان کیا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنی محبت کو مسلمان کے دل کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر ودیت کر دیا ہے، بندہ اگر عبادت اس لیے کرے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کے مجھ پر ان گنت گویا کہ احسانات ہیں اور میں جا رہا ہوں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو جس قدر ہماری عبادت کے اوپر تصور الہ اور تصور توحید غالب آتا چلا جائے گا، تو پھر اس وقت وہ محبت ہمارے لیے حلاوت اور لذت اور ترقی ایمان کا مرتبہ بن سکے گی. لیکن اگر ہم اس کو محض ڈیوٹی کے طور پر لیں گے تو حضرات گرامی، داڑھی ہم رکھ لیں گے، نمازی ہم بن جائیں گے، لیکن جو اثر اس نماز نے عبادت میں ہم پر مرتب کرنا ہے وہ صرف اس فکر کو چھوڑنے کی وجہ سے بالکل عابس ہو جائے گا. مثال یوں ہو جائے گی کہ جناب میدہ ہمارا خراب ہے اور ہم مقوی چیز کھا رہے ہیں، وہ ہمارے اعضائے رئیسہ کو گویا کہ فائدہ دینے کی بجائے وہ ہمارے جسم کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے. تو لہذا میرے دوستو، ہمیں حیا اور گویا کہ تنقید اور ہدف کا نشانہ اس شخص کو بنانا چاہیے کہ جو شریعت کی حدود کی پامالی کرتا ہے. لیکن یہ تنقید اور ہدف جو میں رب استعمال کر رہا ہوں، یہ نقد برائے نقد نہیں، اس کے اس عمل کی تذلیل ہو، جو گندا وہ عمل کر رہا ہے اس کی وہ تردید ہو. اس مسلمان کا احترام ایمان کی وجہ سے تو ہے، لیکن جو عمل وہ گندا کر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے اس کی تردید کی جائے اس کی صلاح کے لیے، اور یہ نقد برائے تعمیر کے لیے ہو، نقد برائے نقد نہ ہو. محض اس کو ذلیل و رسوا کر دینا معاشرے کے اندر، یہ شریعت کو مقصود و مطلوب نہیں. شریعت نے جو اسے کٹنے کا حکم دیا ہے وہ نقد برائے تعمیر کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ میری اس غلط حرکت کی وجہ سے میرے دوست احباب مجھ سے کٹ رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں اور محبت یہ مجھ سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ وہ ہمارے دل دوست کے دل میں یہ جذبہ آ جائے اور وہ گناہ کو چھوڑ کر پھر وہ اسلامی دوستی کے اندر شامل ہو جائے. تو نفرت کرنے کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ بغض بھی اللہ کے لیے کرنا ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. اور اسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کی جائے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کی جائے. تو یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت مسلمان کو حاصل ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، جمہوریہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن اس کی آئین کے اندر یہ بھونڈا اور مغربی اور یہودیوں اور مستشرقیوں اور ملحد اور بیدینیوں کا قانون اس کے اندر ہے کہ جب مرد شادی کرنے کے لیے جائے تو اس کو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے اور وہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا. کیونکہ اسلامی ملک ہے اس لیے اسلامی شعبے کے تمام لوگوں نے اس مغربی اور یہودی قانون کو بالکل مسترد کیا ہے. یہ ہمارے کورٹ کے اندر گویا کہ ہمارے جو جج حضرات ہوتے ہیں وہ ہزار زنا اور ہزار غیر اخلاقی قوانین کے لیے تو اس قسم کی سزا مرتب نہیں کرتے. لیکن جناب اگر اس قسم کا معاملہ ہو جائے کہ ایک شخص اس حکم پر قرآن کے طور پر آ جائے کہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ متعدد بیویوں کو رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے گویا کہ ایک بہت سخت قسم کی سزا نافذ کی جاتی ہے. لیکن ہم کسی آئین مائن کو نہیں مانتے، ہم محمد رسول اللہ کے قانون کو مانتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. ہر اس قانون کا احترام کیا جائے گا جو حضور کے قانون کو توڑے نہیں لیکن حضور کے قانون کی تفسیر بنے، اس کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہو. جس طرح کے آئین کے اندر ایک بات آگے جو گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا جائے گا. آج دیکھیے کہ میں اگر کوئی بات صدر کے لیے کہوں تو جناب نہ جانے مجھ پر دفاع کتنی لگ جائے گی اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. تو ایک گندے شخص کے لیے بات کر دی جائے تو اس پر دفعات ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب کے لیے بات کر دی جائے تو اس کا شتر بے مہار کی طرح اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. اگر آپ عیسائیوں کے دل دادا بنتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ بنتے ہیں تو ان کی وہ من گھڑت قسم کی انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اس وقت من گھڑت ہے بالکل، اور ان کے پادریوں کی اور ان کے گویا کے فادر اور پوپ کی بنائے ہوئے ایک مخمصہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عیسائی دنیا کے اندر ایک پاپ آ گیا، اس بچارے کو خود کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کو نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ مذہب عیسائی مذہب تو سیاست سکھاتا ہی نہیں ہے. تو لہذا پاپ کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ سیاست میں قدم رکھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک تجرد کی زندگی ہے، ایک رہبانیت کی زندگی ہے، اس میں سیاست کہیں نہیں ہے، اس میں ملک کی بانادستی کہیں نہیں ہے. ایک صرف جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے کہ جس میں شعبہ زندگی کے سارے شعبے مکمل اترتے ہیں. تو لہذا امت پر بات کرنے والا، انسانیت کا حکم دینے والا یہ محمد رسول اللہ کی شریعت کا عالم ہو سکتا ہے، عیسائی شریعت کا کوئی گویا کہ تجرد پسند اور رہبانیت پسند والا دین کا کوئی پاپ اور فادر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو دین اپنے آپ کو، میں ایک لوجیکل بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو جو آسمانی دین سے پورے دنیا پر جو ایک حکم نافذ کیا جا رہا ہے، تو بھائی آسمانی دین تو تمہیں تمہارے نبی سے ملا ہے، اس نبی کے اندر یہ شریعت کی ارتقاء کی چیز ہی خدا نے نہیں رکھی ہے تو تم یہ سیاست کا عنصر کہاں سے لا رہے ہو؟ سیاست کا عنصر تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں رکھا، اس لیے اللہ نے کسی اور نبی کی زندگی کو آئیڈیل قرار نہیں دیا، سرکار کی زندگی کو آئیڈیل قرار دیا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی آپ شعبے کر لیجئے، چاہے وہ باپ ہونے کا مقصد ہو، بیٹے ہونے کا مقصد ہو، داماد ہونے کا مقصد ہو، سپاہی کا مقصد ہو، بادشاہ کا مقصد ہو، غلام کا مقصد ہو، آزاد کا مقصد ہو، تجارت کا مقصد ہو، وہ تاجر ہو، عالم ہو، جس بھی شعبے کے اندر ہو، آپ میرے آقا کی زندگی کو سامنے رکھیے، سرکار کی عملی زندگی کے نمونے کے اندر سب کی سیرت موجود ہے۔ تو پہلی بات تو میں اس کو اس جگہ سے ہیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے آپ کو غیر عیسائی کو غیر کرسچن کہتے اگر بات کرو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزار لوگ لاٹھی اٹھا کر انسانیت کی خدمت کا دم بھر رہے ہیں تو آپ بھر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو اس کمیونٹی سے کہتے ہیں جو کرسچن کمیونٹی ہے، اور جو جس کو فالو کر رہی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کو فالو کر رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اندر تو سیاست ہے ہی نہیں۔ یہ موجودہ بھی اگر آپ انجیل اٹھا کر دیکھیں وہ تو سیاست ہے ہی نہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کون سے علاقے کو فتح کیا تھا؟ میں تقابل فضیلت کے حوالے سے کر رہا ہوں، کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے کسی جہد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کسی وطن کو فتح کیا، نہ ان کی زندگی سے گویا کہ کسی سیاست کے پہلو کا اجرا ہوا، ان کی زندگی تجرد اور رہبانیت کی زندگی تھی، اور وہ گویا کہ زمانے سے دور ہو جانا، کٹ جانا، شادی نہ کرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو تجرد کا ایک وصف ان کے اندر موجود تھا جو کمال کے لیے تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو نکاح نہ کرے اسے ناپسند کیا۔ فرمایا، صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تو اللہ سے متعلق جب باتیں سنتے ہیں آپ کی زبان سے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس پورا سال روزہ رکھیں اور راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کریں، نہ گھی کھائیں، نہ پنیر کھائیں، نہ گوشت کھائیں، اس لیے کہ یہ نفس کو گویا کہ زیادہ راغب کرنے والی چیز ہے، ہم اس سے بے پرواہ ہونا چاہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین فطرت انسانی کے مطابق خطاب کیا، فرمایا تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو کہ میں زیادہ ڈرتا ہوں؟ فرمایا میں گھی بھی کھاتا ہوں، میں پنیر بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور دن میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا سنو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اب دیکھیں یہ شریعت کہاں ملے گی آپ کو، یہ کسی نبی کے دین میں نہیں ملے گی، یہ صرف میرے آقا کے دین میں ملے گی۔ سرکار نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہیں آرام کرنا ہوگا، تمہیں کون کہہ رہا ہے پوری رات کو جا کر عبادت کرو؟ فرمایا تمہیں گویا کہ آرام کرنا ہوگا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تو خوراک کی ساری چیزیں تم کو مہیا کرنی ہوگی، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، خلوت میں اسے وقت دینا ہوگا، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، شفقت کے تمام تقاضے بجا لانے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نے آگے فرمایا یہ میری سنتیں ہیں، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار نے رہبانیت کی دعوت نہیں دی، تجرد کی دعوت نہیں دی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو قرآن مجید برہان رشید بیان کر رہا ہے۔ وہ پاپ صاحب ایسی گپ مارتے رہتے ہیں، وہ جو آپ کبھی دیکھتے ہیں نا، کبھی وہ اسرائیل میں کبھی وہ ایسی کیا کرتے ہیں، گپ مارتے ہیں، ان کا منصب ہی نہیں، ان بیچاروں کو بس مواد ہی نہیں ہے، مواد تو شریعت محمدی کے پاس ہے، نفاس کا سارا مواد، ایک اسٹیٹ سے متعلق، ایک شخصیت سے متعلق، ہیومن رائٹس سے متعلق جتنے اختیارات ہیں وہ ان کے من گھڑت ہیں۔ یہ سارے اگر اس کو آسمانی دین کہا جائے تو ایک آسمانی دین شریعت مصطفی ہے جس کے پاس سارا نظام ہے، اور یہ ہم وسوخ سے کہہ رہے ہیں، وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ خوش فہمی میں کہہ رہے ہیں، اور بھائی ہم بائبل پڑھتے رہتے ہیں، ان کے تمام تقاضوں کو پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم اگر ان کو نہ مانیں تو ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کی زندگی کو ہم ریسرچ کرتے ہیں، قرآن نے ان کی ساری زندگی کو بیان کیا ہے۔ جب ان کی زندگی کو اللہ نے جس شریعت کے لیے محدود کیا ہے تو وہ ایک جزوی مقام کے لیے تھی، کلی شریعت اللہ رب العالمین نے صرف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہاں پر گویا کہ اس حوالے سے اہل اسلام اس بات کو سن لیں، ایک پاکستان کے اندر جو قانون ڈالا گیا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح حال میں نے سنا اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ جناب اندرون سندھ کے اندر قادیانی کو قتل کر دیا کسی نے، تو کچھ لوگ اس کے فاتحے پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ پڑھیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک مرتد کا فاتحہ پڑھنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، ایک مرتد کا فاتحہ پڑھنے والا، مرتد کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا، وہ بھی وہ خبیث النسل لوگ کہ جو مرزا کو خدا کا نبی کہہ رہے ہوں، مرزا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی عصمت والی چادر پر دستراضی کی، قرآن کے اس اصول کا انکار کیا، حضور کے مقابلے میں گویا کہ اپنے آپ کو نبی کہا،
تو حضرت ابو بکر کے ہم جانشین ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم جانشین ہے، ہم حضرت خالد بن ولید کے جانشین ہے، ہم حضرت وحشی کے جانشین ہے. انہوں نے بتا دیا سبا کے مقام پر مسلمہ بن کذاب کو چیر کر بتا دیا کہ اگر کوئی حضور کی نبوت کے مقابلے میں نبی بننے کا دعویٰ کرے گا تو امت محمدی اسے چیر کر رکھ دے گی. یہ اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے. وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ برطانیہ کے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں کہ جناب جو مسلمانوں کے اس عقیدے کو زچ پہنچا رہے ہیں. میں ان کی طاقت کا بھی اندازہ رکھتا ہوں، لیکن ان العزت للہ جميعا، سب سے بڑی عزت کامل عزت خدا کی ہے. وہ دہریے ہیں، شیطان ہیں کہ جو مرزائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مرزائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ہیں. او سنیوں مسلمانوں، تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کسی بھی تنظیم کا ساتھ دینے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو. جو دین کے غداروں کا ساتھ دے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، تو وہ تمہارا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزائی واجب القتل ہے، یہ فتویٰ سن لیجیے آپ. گستاخ رسول واجب القتل ہے. مرزائی اس وقت واجب القتل ہو جائے گا کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اگر وہ دین میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ گستاخ رسول ہے، وہ مرتد ہے. اس کے لیے فتویٰ یہی ہے کہ واجب القتل کا ہے. اور ہاں، اس کو اگر ملت سے ہٹا دیا جائے، اقلیت کے حکم میں ڈال دیا جائے، تو شاید پھر کوئی ترمیم کی بات ہو سکتی ہے. لیکن ہماری حکومت پر تف ہیں ان یہودیوں کے ایجنٹوں پر کہ جناب جگہ جگہ پر ان مرزائیوں نے قادیانیت کے نام پر مسجدیں بنائی، اس کا نام مسجد رکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہا. تو یقیناً پھر ہر جگہ پر جب میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوں گے تو ہر جگہ پر قلندر پیدا ہو کر ان کو وسیلہ جہنم بھی کرتے رہیں گے. یہ قانون تو چلتا رہے گا انشاءاللہ، یہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی. تو یہ ایک مغربی قانون کو ہم پر نافذ کر دیا گیا اس حوالے سے. اسلام اس کی پوری قدر کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ عدل کیا جائے، عورت کے ساتھ انصاف کیا جائے. دوسری بیوی اگر وہ کر رہا ہے تو وہ عدل کا ساتھ دے، تو عدل کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرے اخلاقی جانے میں، مشروط نہیں ہے، اخلاقی طریقے سے. دیکھیے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ابھی آگے ذکر کرتا ہوں. بیوی کو تیار کرے، راضی کرے، ذہنی طور پر اخلاقی تمام باتیں کریں، لیکن اس کے نکاح کے لیے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. جب اللہ نے گناہ نہیں کہا تو کوئی آئین اسے گناہ نہیں کہہ سکتا. جب جناب محمد رسول اللہ جو اخلاق کی عمارتوں کو قائم کرنے والے ہیں اور اس کو بلند کرنے والے ہیں، جب اللہ کے حبیب نے اس پر کوئی سزا نہیں بیان کی تو کوئی اس پر سزا لگانے والا نہیں. ہم شریعت محمدی کو ماننے والے ہیں. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے قوم سے مذہب نہیں ہوتا، مذہب سے قوم ہوا کرتی ہے. اسی نظریے کو اقبال نے بھی پیش کیا تھا، قوموں سے مذہب نہیں بنتا، مذہب سے قومیں بنتی ہے. اور الحمدللہ ہم کسی قوم کی طرف نہیں، ہم مذہب کے پابند ہیں. ایک بات اس بات کو یاد رکھیے. اب دوسری طرف شریعت مطہرہ نے جہاں اس کے جواز کی بات ہے، اب میں نصیحتی تقاضے کی طرف آ جاتا ہوں کہ متعدد ازواج کرنا، تو میرے دوستو اس میں کچھ نفسیاتی باتیں بھی ہیں. اللہ نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک رکھنا، اس کے اندر سارے قانون اور مفہوم کو بیان کر دیا گیا. دیکھیں کچھ علاقوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہاں پر تعدد ازواج کا سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، جس طرح کہ عرب ہے. عرب کے اندر یہ قدیم زمانے سے ہے کہ ایک تقریباً لوگوں میں اگر ایک بستی میں 50 لوگ ہیں تو تقریباً 40 لوگوں گھر میں یہ ہے کہ ایک مرد کے نکاح کے اندر متعدد عورتیں ہیں اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. ایک بات اسی طرح یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، یہاں پر عورت اس کے لیے پہلے تیار ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جس گھر سے آتی ہے اس گھر کے اندر یہ رسم موجود ہوتی ہے، اور اس کی والدہ جو آئی ہے اس سے پہلے جو زندگی تھی اس میں یہ رسم موجود ہوتی ہے. تو حالات اور ماحول یقیناً اس کے لیے ساری فضا کو سازگار کر دیتے ہیں. تو اگر اس جائز تو ہر جگہ کے لیے، میں صرف ایک نفسیات کے پوائنٹ سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تاکہ ہر طریقے سے معاملہ کلیئر ہو جائے، تو وہاں پر متعدد شادیاں کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن شہری زندگی جس میں ہم اتنے مصروف رہتے ہیں اور اتنی گویا کہ دن رات کی مصروفیات رہتی ہے، تو کیا اتنی مصروفیت میں ہم دوسری تیسری شادی کر لیں تو ایک مہینہ دو مہینہ، تو کیا اس کے بعد ہم پوری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ اس سے گزار سکیں گے؟ یہ ایک بات دیکھیں، کیونکہ ہماری ضروریات بھی زیادہ ہے اور ہماری طلب بھی زیادہ ہے. اہل عرب وہ لوگ، وہ محدود خوراک کے لوگ ہیں، محدود فکر کے لوگ ہیں، کس بارے میں؟ ذرائع کے اعتبار سے. اور اگر آپ قبائلی علاقوں دیکھیں، ان کی بھی مصروفیات اور ضروریات محدود ہوا کرتی ہے. شہری زندگی یہ اس انسان کو بالکل
ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے. عدل کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جس میں ازواجی تعلقات بھی ہیں، نان و نفقہ بھی ہے، مسکن و مکان بھی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے ازواجی تعلقات کو قائم رکھا لیکن اس کے لیے نان و نفقے کو مہیا نہ کر سکے، یا نان و نفقہ تو مہیا کیا لیکن ازواجی تعلقات کے لیے آپ نے وقت مہیا نہ کیا. اس عدل کی کسی بھی فہرست کے کسی بھی حصے کو اگر پامال کیا گیا تو بندے کے اوپر شریعت مطہرہ کا وہ عذاب کھڑا ہوگا اور وہ سزا آ جائے گی جو حضور نے فرمایا کہ جب یہ شوہر قبر سے اٹھے گا تو اس کے ایک طرف کا بازو جو ہے وہ شل ہوگا. اور عورت گویا کہ اپنی شکایت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرے گی کہ اس نے مولا تو نے حد بیان کی تھی عدل کی اور وہ نہ ہو سکا. تو میں جہاں پر اس کی مشروعیت ہے اس کی بھی قدر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حالات کی صورت میں اس کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضرورت ہے، اس پر بھی میں نے یہ بات آپ کے لیے اجازت دی. لیکن اگر شہری زندگی کے اندر بھی اگر کوئی شخص یہ تمام معاملات کو بروئے کار لا سکے تو قرآن کا حکم اس کے لیے عام ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ سب میں اعتدال عدل کر سکتا ہے تو وہ کرے. اللہ رب العالمین کی جانب سے جب چار بیویوں کو حلال رکھ دیا گیا ہے تو نہ کسی مولوی کے کہنے سے، نہ کسی ذاکر کے کہنے سے، اور نہ کسی آئین کے کہنے سے وہ حرام ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین نے اسے حلال کر دیا ہے. لیکن اگر آپ میری فکر اس بارے میں ایک مشورے کے طور پر پوچھے، اس کا مشروعیت ہونا اور اس کا قائم ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، تو میں آپ کو کہوں گا شہری زندگی کے اعتبار سے کہ دیکھیں، میں نے بار بار کل بھی یہ ساری سلسلے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے کہ شادی کا مقصد جو ہے وہ یقیناً ایک جوان مرد میں جو فطرتی تقاضے بشریت کے اعتبار سے جنسی معاملات جو ترقی پذیر ہوتے ہیں اس کو اعتدال کی طرف لانا، یہ نفسیاتی معاملہ جہاں تک درست ہے، وہاں پر اصل مقصد اس کا افزائش نسل ہے جس کو عبادت کہا گیا. بار بار میں نے کل اس پر عبادت ہونے کے حوالے سے کئی سلسلے آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے کہ اگر ہم اپنی جوان نسل کو نکاح بطور عبادت سمجھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثری طور پر طلاق کا ریشو ختم ہو جائے گا اور جنگ و جدال کی جو صورت گھر میں لگی وہ ختم ہو جائے گی. اس کو صرف ایک گڈا گڈی کا کھیل یا جناب ایک دل کی تسکین کا قرار سمجھا جاتا ہے محض، اور اس کے تحت گویا کہ بیاہ دیا جاتا ہے. وہ لڑکی اپنے آپ کو اسی وقت تک چنچل اور نوعمر سمجھتی ہے، لڑکا اپنے آپ کو اسی طرح وبالی سمجھتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ نکاح ایسی چیز ہے کہ وہ غیر عورت میری حلال نہیں تھی اور یہ حلال ہو گئی. محض اسی نیت سے وہ کرتا ہے تو نہ عورت کی نظر میں شوہر کا احترام ہوتا ہے اور نہ شوہر کی نظر میں عورت کا احترام ہوتا ہے. لیکن اگر لڑکی کے گھر والے نکاح کی فادیت اس کو سمجھا دیں اور اس کو بطور عبادت اس کو سمجھا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شوہر کو جس طرح کے مجازی خدا کے لفظ سے ایک ظاہری طور پر یاد کر دیا جاتا ہے. اور سید عالم نے تو اس عبادت کو یہاں تک لیا کہ اگر میری امت کے اندر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتیں اپنے شوہر کو گویا کہ سجدہ کریں. لیکن اللہ رب العالمین نے میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے. اور دیکھیے کہ عورت کے ساتھ خلوت میں ملنا، یہ ساری چیزیں، ایک تسکین تو انسان کی پوری ہو رہی ہے زبانی کلامی ہے جس طریقے سے بھی، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے، وہ عبادت کا درجہ ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ خدا نے اس کو اتنی خوبی سے کیوں پسند فرمایا؟ اس کو بار بار عبادت اور اس کو بار بار گویا کہ مغفرت، اس کو بار بار اپنی بارگاہ سے تحسین کے کلمات سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس کا مقصد قدرت کی نظر میں افزائش نسل ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہے، دین مصطفی کو آگے بنانا ہے، دین گویا کہ اللہ رب العالمین کے اس دین کو آگے بڑھانا ہے اور کائنات کے گوشے گوشے میں آنے والی نسل کو خدا کے اس دین سے آشنا کروانا ہے. اور پھر اللہ نے اس کو اس طرف نہیں رکھا بلکہ اولاد کے لیے باپ کی مغفرت کے دروازے کھول دیے اور باپ کی شفقت کے لیے اولاد کی مغفرت کے دروازے کھول دیے کہ اگر بچہ بسم اللہ پڑھ لے تو باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، بچہ دعا کر لے تو باپ سے سارے عذاب اتار دیے جاتے ہیں. تو یہ افزائش نسل کے اندر جہاں تسکین بشری کا تقاضا پورا ہو رہا ہے وہاں مغفرت اور رحمت کی چھماچھم بارشیں بھی ہو رہی ہیں. ان تمام تقاضوں سے نکاح کو آراستہ کیا گیا ہے، ان تمام تقاضوں سے. اب جو میں اپنے ذاتی مشورے کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نکاح کا مقصد یہ عبادت تھا، ایک افزائش نسل تھا. جب اولاد ہو گئی، اس ہنگامہ دنیا میں بندہ اپنے آپ پر توجہ نہیں رکھ پاتا اور اپنے آپ پر گویا کہ توجہ نہیں دے پاتا تو وہ ایک کو چھوڑ کر متعدد عورتوں پر کہاں توجہ دے گا. تو میں تو اپنے اس مخلص بھائی کو کہوں گا کہ اس سے انکار نہیں کہ جائز ہے، اس سے انکار نہیں کہ مشروع ہے، اس سے انکار نہیں کہ حلال ہے. لیکن میں کہوں گا، میرے دوست، جب تیری شادی ہو گئی اور تیرے گھر کے آنگن میں اگر کسی بچے نے آنکھ کھول لی ہے تو خدا کے واسطے کسی اور عورت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس بچے کی تربیت پر توجہ دے،
تاکہ تیری توجہ جو اس بچے کی طرف رہے گی تو اللہ اس کی تیری توجہ اور اس پر شفقت کرنے کی برکت سے تجھ سے کئی مسائل کو گویا کہ حل فرما دے گا،
اور تیری زندگی گویا کہ اعتدال پر آ جائے گی. یہ جب متصور ہوگا جب اولاد جو نعمت ہے ہم گویا کہ اس کو سمجھ سکیں. تربیت اولاد پر میں آگے باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن مغربی تمدن کے اندر اس کو تمسخر بنایا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے کہ جناب یہ جو مغربی تمسخر اخلاق باختہ چیزیں ان کے اندر گویا کہ یہ اسلام نے کیا چار چار عورتوں کی گویا کہ اجازت دے دی، اور اسے گویا کہ بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. اور اس کو لیکن ان کے وہاں باہم رضامندی سے اگر کوئی زنا کر لے، لڑکی لڑکا باہم رضامندی سے اگر زنا کر لے یا ناجائز جنسی تعلقات، تو اس کی کھلی اجازت ہوتی ہے. امریکہ کا صدر ابھی اس کا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن یہ رپورٹیں بار بار آتی ہے کہ ایک ایک سال میں دس دس لاکھ حرامی بچے، غیر ثابت نسب شدہ بچے. یہ تو القاعدہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن بش صاحب ان کو بھی پال رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم پیدا کرتے رہو ہم پالتے رہیں گے، تم پیدا کرتے رہو ہم پالتے رہیں گے. تو یہ یورپ کا پورا ایک نظام ہے. لیکن اگر اسلام کو اس نظام کو قبول کر لیا جاتا، اسلام جس حلال اور تہذیب اور تمام ذمہ داری، ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک کے علاوہ دوسری بیوی رکھیں گے تو اس کے ساتھ وہ معاملات کریں گے کہ جنسی تعلق میں کسی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہیں. وہاں پر تو تہذیب اور ثقافت اور عزت و اخوت و عفت کی نہ جانے کتنی رسمیں گویا کہ شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر ایک چادر اور چار دیواری کا ایک پارسائی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. تو جو مغربی اخلاق باختہ لوگ اسلام میں یہ تعدد ازواج پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے باہم رضامندی اور جنسی گویا کے تعلقات کی اجازت دے دی ہے تو عقل و شعور سے پوچھیں کہ یہ کہاں اجازت ہے. کسی کی بہن کسی کی ماں کے ساتھ اگر گویا کہ بس کہتے نہیں مرضی ہو جائے تو جائز ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت کو اتنا نفیس بنایا ہے کہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے اندر ہو. میں نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فطرتی مذہب جو ہے وہ اسلام بنایا ہے، اور فطرت انسان کی بے حیائی کو کبھی قبول نہیں کرتی ہے. اور آج دیکھیے آہستہ آہستہ وہ لوگ اس کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، معاملات کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. حیران ہے اور ہوتا پھر کیا ہے، جہاں ناجائز تعلقات کی بات ہے تو وہاں پر اولادیں جو ناجائز پیدا ہوئی تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ان کے بعد جو نفسیاتی طور پر وہاں پر ایک اور غیر اخلاقی رسم شروع ہو گئی، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا اسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے. تو میں نے جس طرح پہلے شروع میں تربیت اولاد کے حوالے سے کہا تھا کہ جہاں اسے نفسیاتی کوفت ہوتی ہے اور ذہنی اذیت ہوتی ہے، تو ہم نے خود اخبار اور جرائد کے اندر پڑھا ہے کہ امریکہ یورپ کے اندر جو ریشو غیر قانونی امور کرنے والے جن بندوں کا ہے ان میں اکثر وہ ہے کہ جن کے ابا ہی نہیں ہیں، جن کو انگریزوں نے گویا کہ اجازت دے دی ہے اور ان کی جو اولادیں پیدا ہوئی ہے وہ ذہنی کوف کا شکار ہیں. اب ان کی بھی طبیعت گویا کہ اس حرام کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو اذیت نہ دی جائے تو انہیں قرار نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے جائز کی ہے، اس کے اندر نہ جانے نظام حیات کے کیسے کیسے صلح اور امن کے گوشے موجود ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے اسی ایک ہی حکم کے اندر گویا کہ بیان فرما دیا. کوریا کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جناب وہاں پر تقریباً تعداد کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا ریشو بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا کہ جناب عنقریب صورت یہ بن جائے گی، عنقریب صورت ایک بن جائے گی کہ ایک مرد پر ایک عورت یا ایک مرد پر دو عورت بڑھ جائے گی، یعنی تعداد کے اعتبار سے اتنی صورتیں بڑھ جائیں گی. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک صورت تو پھر یہ ہے ایک. دوسرا یہ کہ جنگی معاملات کے اندر جب مرد قتل ہو جاتے ہیں، فوج میں قتل ہو جاتے ہیں، یا جناب کسی علاقے پر حملہ ہوا وہاں پر، جس طرح ایران کی صورت آپ دیکھ لیں، عراق کی صورت آپ دیکھ لیں، جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی تھی اگر آپ اس صورتحال کو دیکھ لیں اللہ اکبر، تو لاکھوں کی تعداد میں مرد جو ہے وہ ایران اور عراق کی جنگ کے اندر گویا کہ اس جنگ کے اندر موت کا شکار ہو گئے. اب جو ان کی بیویاں تھیں، تو میں پوچھتا ہوں مغربی معاشرے سے کہ ان کو کس قانون کے تحت کس کے حوالے کیا جائے گا، ان کو کہاں لایا جائے گا؟ اسلام کے تعدد ازواج کے اس امن والے پیغام کو اگر صرف بھا کر دیوار پر مار دیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لڑکیوں کی تعداد کا ریشو ایک بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر بیواؤں کی ایک کثرت ہو رہی ہے، متعلقہ عورتوں کی کثرت ہو رہی ہے، اس کو معاشرہ آیا معیوب کہہ دے یا ہندوؤں جیسے فضول مذہب کی طرح اسے مرد کی چتا کے ساتھ جلا دیا جائے، یا اسلام کی طرح آسن طریقے سے مقام محبت اور عفت اور عزت کے ساتھ اپنی زوجیت میں لے لیا جائے؟ تو اسلام تو بالکل ایک فطرتی مذہب ہے حضرات گرامی، کہ جس میں جس سے راہ فرار مشکل ہے، اور تعدد ازواج کا جو ایک بیان دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک غیر اخلاقی، اور حقیقت بھی یہ ہے وہ غیر رسمی اور ایک غیر فطری تقاضے ہیں، جس کو ایک سادہ لوح انسان، مسلمان کی بات نہیں کرتا، سادہ لوح انسان، اس کی بھی فطرت اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انسان کی نظر میں عورت کے لیے قدر ہوا کرتی ہے بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے۔ شرم کرنی چاہیے گوروں کو کہ ان کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ سو رہی ہو تو انہیں شرم تک نہیں آتی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آؤ تو تمہیں پتا چلے اسلام واحد مذہب ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اعلان کر کے عورت کو ماں کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا۔ یہ تو اسلام ہے۔ تم جو آ کر جناب عورتوں کے لیے متعدد تحریکیں بناتے، جناب یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ابھی جو یہ عراق کی جنگیں ہوئی ہیں، یہ جناب امریکن فوجوں کے متعلق جو آئے دن اخباروں میں، جو ان کے ساتھ عورت فوج میں مرد اور عورت جو دونوں شامل ہو کر گئے ہیں عراق پر، یہ اخبار جرائد آپ پڑھیے کہ جناب وہاں پر کیا بہرہ روی کا عالم ہے، تو یقیناً جن کی فطرتی خبز اور باطن پر گویا کہ مبنی ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کے لیے الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا وہ دین ہے کہ جو عین فطرت اور حیا کے مطابق ہے۔ شریعت مطہرہ نے تعدد ازواج کی جو اجازت دی ہے وہ معاشرے میں عدل کو قائم کرنے کے لیے، بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہے، ناجائز جنسی تعلقات کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آگے چل کر جو اولاد پیدا ہو رہی ہے جن کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، اور یہ ایک فطرتی ایک لاجیکل بات بھی ہے، نفسیاتی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بچے اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ شریعت کے تقاضے یا خدا کے کہنے سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو وہ خود غیر محسوسی طور پر اس میں، اس کی اولاد میں، اس کے معاشرے میں، اس کے گرد و نواح میں وہ چیز خود بخود گویا کہ ڈیولپ اور ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نفسیاتی امراض، چاہے مغربی نفسیاتی ماہرین ہو یا جناب یہاں کے ماہرین ہو، تمام اس بات پر لکھتے ہیں، اگر آپ نفسیاتی کتابیں دیکھیں، وہ بچے کہ جو جنسی تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں، جن کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی ذہنی خرابی، ان کی فکری خرابی اور ان کے معاملات کی خرابی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ جوان ہونے کے بعد اگر ان کو شوٹ کر دیا جائے تو شاید امن اور گویا کہ کوئی سکون معاشرے میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی نیک شخص کی نصیحت، بات، تلقین، قانون کی بالادستی، کسی کا احترام، کسی کی تقریب، یہ ان کے ذہن میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایک غلط عمل کی وجہ سے آپ دیکھیے پورے کے پورے ایک معاشرے کا بگاڑ نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس معاشرے کے اندر امن رکھنا چاہتا ہے۔ فساد سے رب کریم کو، اس کی قدرت کو نفرت ہے، اس لیے اس نے انسان کے لیے جتنے قاعدے قواعد بیان فرمائے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات میں آخری یہاں پر یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے، جس کی تعداد سگا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا تو علماء نے لکھی ہے کہ جناب 9 کے قریب ازواج، بعض علماء نے لکھی کہ جی 11 کے قریب ازواج آپ کے گویا کہ عقد سعید کے اندر موجود تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے حوالے سے شریف قاعدہ اس کا یہ ہے، میں نے ختم بخاری شریف کے اندر اور درس بخاری کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو میں نے ذکر کیا ہے گزشتہ سال، اس میں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سید عائشہ سے ہونا، اس پر جو عیسائیت کے اعتراضات ہیں اس کے ہم نے جوابات دیے ہیں، اور وہ ایسے جوابات ہیں جو عقلی ہیں، نفسیاتی ہیں، اخلاقی ہیں، اور اس پر اعتراض غیر اخلاقی اور غیر فکری اور گویا کہ غیر سنجیدہ اعتراضات اس پر تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد ازواج جو فرمائی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ جو بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی وجہ کیا تھی، وہ ساری تفصیل ہم نے گویا کہ یہاں پر پیش کی ہے۔ میں یہاں پر صرف اہل اسلام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے کسی دستور کے پابند نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے اللہ کی وحی کے پابند ہے، اللہ کے فرمان کے پابند ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو یہ متعدد ازواج کی اجازت دی گئی۔ لیکن جب قرآن مجید برہان رشید کی آیت نازل ہوئی کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ محبوب بس اب اس کے بعد کوئی نکاح مت فرمائیے گا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی نکاح نہیں فرمایا، یعنی آپ کا نکاح فرمانا بھی رب کے حکم سے تھا اور بعد میں 11 کے قریب ازواج کے بعد نکاح نہ فرمانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے منع کرنے پر موقوف تھا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی دستور کسی قانون کے پابند نہیں بلکہ دستور قانون آپ کی ذات مقدسہ سے اور آپ کے فرامین سے جاری ہوتا ہے اور آپ جس کے پابند ہے وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. ایک بات. اور اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں تو ایک نوجوان شخص جو جوانی کی تازہ لمحات اور جوانی کے اس سفر کی پہلی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہو تو یقیناً وہ اپنے باطن کے اندر اپنے جوانی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کس کس قسم کی فکریں رکھتا ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. کہ کوئی جوان لڑکا یہ چاہے گا کہ جناب وہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کرے اور اس سے کرے کہ جناب جو کسی پہلے مرد سے بیوہ ہو, پہلے مرد سے گویا کہ بیوہ ہو, یہ متصور انسان ایک نوجوان نہیں کر سکتا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا یقیناً نکاح کے ان تصورات میں سے ہی نہیں ہے کہ جو ایک نوجوان شخص اپنے والدین کو نکاح کے لیے جس بارے میں کہتا ہے. آپ کا تلزز معاملات کے اعتبار سے ہے ہی نہیں بلکہ رب کریم کی جانب سے اخلاقیات کی جن حدودوں کو زندہ رکھنا تھا اللہ نے حکم فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھا دیا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. پھر یہ نہیں کہ سیدہ خدیجہ کے بعد سرکار نے دوسرے دن تیسرے دن دوسرا نکاح کیا, نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارکہ میں ایک عرصے تک رہی اور اس عرصے تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا اور جنت مالا شریف کے اندر آپ کی تدفین ہو گئی, اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا. اور اس کے بعد جو متعدد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے ہیں اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں, بے شمار معاملات پوشیدہ ہیں, کئی دینی, کئی دعوتی, کئی معاشرتی, کئی تبلیغی, کئی سیاسی حکمتیں ہیں جس کی بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. ورنہ آپ دیکھیں سیدہ سودا کو دیکھیں, وہ تو ضعیفہ خاتون تھی اور انہوں نے اپنی باری خود, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح تو فرمایا لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس ازواج کے پاس, دوسرے دن دوسرے ازواج کے, عملی طور پر کر کے بھی دکھایا کہ جناب عادل جو ہے یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے تو یہ نافذ کیسے ہوگا, تو میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ جناب نافذ کیسے ہوگا. اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کبھی کہیں جائیں یا تاخیر ہو جائے تو ازواج مطہرات سے اظہار تعلیم ہمارے لیے معافی طلب کرتے ہیں کہ تم مجھے معاف کر دینا, میں فلاں معاملے میں مصروف ہو گیا تھا, آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. یہ عدل کی, اخلاق کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے حوالے سے یہ ساری بحثیں بیان فرمائی. سیدہ سودا وہ تو ایک ضعیف خاتون تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری کی اجازت آپ کو سیدہ عائشہ کے لیے دے دیتی ہوں. سرکار نے فرمایا دیکھو تم اپنی مرضی سے دے رہی ہو. دیکھیں یہ اخلاق کے طریقے ہیں, حضور خود اشارے ہیں. تو کہا کہ حضور ہاں میں اپنی مرضی سے آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ جو میرا دن آپ میرے دن کے لیے جو تشریف لاتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ آپ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ دن میں سید عائشہ کے حوالے کر دیتی ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام تقاضے جو شیعہ مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں اس پر مکمل طور پر اپنی ذات مقدسہ سے اس پر گویا کہ عمل کر کے بتایا ہے. اور ایک بات, جہاں حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے کہ آپ نے متعدد نکاح 11 کے قریب, اور علماء نے لکھا ہے کہ جن کو پیغام کا نکاح کا پیغام دیا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی, علماء نے ان کی تعداد 25 سے لے کر 28 ذکر کی ہے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام دیا ہے. اور کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن سے نکاح ہوا لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں نہیں آئیں, ان کی بھی تعداد گویا کہ 11, 12 اور 17 اس قسم کی تمام سیرت کی کتابوں کے اندر گویا کہ درج ہے. لیکن وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہی ان کی تعداد 11 ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق اعلیٰ کی طرف آپ نے سفر فرمایا تو آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد اس وقت بعض علماء نے 9 کے قریب بھی گویا کہ ذکر فرمائی ہے. لیکن آپ نے جہاں وہ خصوصیات دیکھی ہیں وہاں یہ بھی خصوصیات تھے کہ سید عالم نے جن سے نکاح کر لیا اب وہ امت کی ماں ہو چکی ہے, اب ان کو اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کا لقب عطا فرمایا ہے کہ اب وہ تمہاری مائیں ہیں. مائیں اس اعتبار سے کہ اب جس طرح کی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا شخص اس سے نکاح کر لیتا ہے, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ شاہ فرمایا کہ ولا ان تنحقوا ازواجهم من بعد ابدا کے محبوب، یہ قاعدہ آپ کے لیے ہے، جس طرح ہم نے آپ کو ایک حد پر آ کر نکاح سے منع فرمایا، اس طرح آپ کے ازواج کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آپ کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کریں گی. ماں اس اعتبار سے ہے کہ نکاح نہیں کریں گی، لیکن پردہ ہوگا، پردے کے جو احکامات ہیں وہ ہوں گے، اور عورتوں کے ساتھ جو محرم اور غیر محرم کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گویا کہ نافذ رہیں گے، صرف اس بات میں جو ازواج مطہرات کے لیے کہ مرتبہ اور اعتبار کے اعتبار سے ان کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص ان کے لیے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد. یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور گویا کہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جب جنگ جمل لڑی گئی تھی اور اس میں یہودیوں نے سازش کی تھی، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھی، تو اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے کسی سے کہا کہ تم جاؤ اور اونٹنی کی ان کونچیوں کو کاٹ دو تاکہ یہ اونٹنی فوراً زمین پر بیٹھ جائے، اور جب اونٹنی زمین پر بیٹھ جائے گی تو جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. اب یہ تھا کہ حضرت علی کی طرف سے شخص گئے اور انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کے پر تلوار کا جب ضرب لگائی تو وہ اونٹنی بیٹھنے کی بجائے بہت زیادہ ہلی، تو حضرت عائشہ جس کجاوے پر تشریف فرماتی آپ اس کے اندر سے باہر کی طرف آئیں، اور قریب تھا کہ زمین پر گرتی ایک شخص نے آپ کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور وہ آپ کے محرم تھے. حضرت عائشہ یہ جانی کہ شاید یہ غیر محرم ہے، تو آپ نے فوراً اسی آیت کی تلاوت کی اور دیکھا نہیں اس طرف، اور کہا کہ خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے میرے جسم کو ہاتھ کیسے لگایا. تو اسی وقت آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے وہ، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے گویا کے زبان منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خالہ جان فوراً یہ کہہ دو کہ دنیا کی آگ میں مجھے جلائے اور آخرت کی آگ سے اللہ مجھے بچائے. آپ نے فرمایا ہاں دنیا کی آگ میں جلائے، اور تاریخ رقم ہو گئی اور آپ کی زبان سے جو کلمات لکھے گئے وہ ان کے لیے تقدیر بن گئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہیں جناب دشمنان اسلام نے پکڑا، اور ایک وقت میں جب ان کا وصال ہوا ہے، شہادت نصیب ہوئی ہے، تو ان کو آگ میں جلایا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رب کریم سے استغفار کرتی تھی اور اپنے اس بھانجے سے کہتی تھی کہ تو نے مجھ سے مکمل معافی کی بات کیوں نہیں کی، تو نے مجھ سے دنیا کی آگ کی بات کی اور میری زبان سے دنیا کی آگ کی بات نکل گئی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے کہ جو ان کی زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں وہ تقدیر الہی بن جاتی ہے. تو یہ بات اس حوالے سے ہوئی کہ پردے اور تمام معاملات کے اعتبار سے وہ دنیاوی عورت ہی کے حکم میں ہے، لیکن ازواج مطہرات کے نکاح کا پیغام انہیں نہیں دیا جائے گا. اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے ان کو امت کی ماں قرار دیا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے، دیگر اور تخصیصات اور گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خاص قسم کے گویا کے معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر ودیت فرمایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں حضرات گرامی، بہت لوگوں نے اس پر شور شرابہ کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ کردار پر کوئی شخص، کوئی سنجیدہ آدمی آج تک ایسا نہیں آیا کہ جو اپنے آپ کو سنجیدہ اور متین کہتا ہو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج، تعدد ازواج کو دیکھتے ہوئے اس میں عدل انصاف کی کوئی کمی معاذ اللہ، یا جناب کوئی ایسا رنگ جو ایک مرد عورت کی طرف لپکا جاتا ہے اس پر کوئی تنقید کا کوئی ایسا ہدف، آج تک تاریخ اس بات سے خاموش ہے، بلکہ ہر شخص نے، کسی نے لکھا بھی ہے تو اسی کی جماعت کے کسی شخص نے آ کر اس کا رد کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے ہیں، اور وہ عورت جو مرد کی نظر میں بالکل ایک بولی بسری ہو چکی تھی اور اس کی اوقات بالکل گویا کہ خاک اور مٹی کی طرح ہو چکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد سعید میں لے کر عورت کو یقیناً اس کی قسمت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ سارے معاملات کو ذکر فرمایا. ایک بات اس کے ضمن میں، میں وقت اختتام کی طرف ہے، یہ عرض کر دوں کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جب حضور نے نکاح فرماتے تھے تو سرکار مہر کتنا رکھتے تھے. یہ آگے مہر سے متعلق آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تشریح آنے والے درس میں کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور یہ بات صرف میں آپ کو بتا دوں، یہ پاپ شاپ فادر یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو عورتوں کے گن گاتے ہیں، ایک بات یہ اور سن لیں، ان کے اندر بھی جناب جو ہے کہ وہ نکاح کی رسمیں نام نیاد رسم ہے. میں ان سے کہتا ہوں نکاح کی رسم تم لاتے کہاں سے, حضرت عیسیٰ نے نکاح کیا تھا؟
یہ جب تم چرچ کے اندر شور شرابہ لگاتے ہو, یہ بتاؤ کہ تم یہ دین کہاں سے لاتے ہو, تمہارے مذہب میں نکاح ہے کہاں پر؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ نے نکاح کیا تھا. اور اگر نکاح کوئی معیوب چیز تھی تو آج تم نے محمد رسول اللہ کی شریعت سے اسے کیوں چرایا؟ یقیناً فطرتی تقاضا تھا, باپ کی غیرت اور گویا کہ بھائی کی حیا اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ بہن کو اندھیرے میں نہ بھگایا جائے بلکہ لوگوں کے سامنے عفت و گویا کہ شرافت کے ساتھ علن اعلان طور پر مردوں کے سامنے, عورتوں کے سامنے, مجمع کے سامنے, دنیا کے سامنے اپنی بہن کو ایک مخصوص کلمات اور بات کے تحت کسی مرد کے حوالے کر دیا جائے جس کو نکاح کی صورت کہا جاتا ہے, یقیناً فطرتی مذہب تھا. عیسائیت کے اندر اس کا کوئی رواج نہیں ہے, یہ میرے آقا کے دین کی حقانیت ہے کہ جو اسلام سے انہوں نے چرایا ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ نے تو کوئی نکاح ہی نہیں کیا تھا. ایک بات میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بھی گویا کہ ذکر کروں گا مہر کے حوالے سے. اور ایک بات یہ بتا دوں کہ نکاح تو کسی مذہب میں رہا ہی نہیں ہے, نکاح کسی مذہب میں رہا ہی نہیں. کسی نے ڈرامہ کیا کہ جناب انگوٹھی پہنا دو تو نکاح ہو جائے گا. اب رسم لی ہے مسلمانوں کی, رسم لی ہے مسلمانوں کی, اب اس کو رسم تو لے لی, اب اپنائیں کس طرح؟ من وجہ تو پورا وہی طریقہ کہ مجمع کے سامنے ایجاب قبول کے کلمات کے طور پر وہ انگوٹھی پہنا دیتے ہیں. یا جناب آج کل تو عیسائی اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ جناب ان کا فادر پتا نہیں کون سا دین پڑھتا ہے کتاب کھول کر, اور اس کے اندر ایک لمبا چوڑا اپنی جانب سے خطبہ پڑھتا ہے عورت اور مرد کے ملاپ کے لیے. ہم پوچھتے ہیں وہ خطبہ جو تم پڑھتے ہو, اور خطبہ ہم پڑھتے ہیں, ہم تو وہ خطبہ پڑھتے ہیں جو محمد رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم جو پڑھتے ہو یہ بتاؤ کہ وہ خطبہ لایا تم نے کہاں سے؟ ایک تو نکاح تمہارے مذہب میں نہیں, اعلانیہ ہونا تمہارے مذہب میں نہیں. تمہارے مذہب میں تو چھپ چھپا کر تلذذ سے جنسی معاملات کرنا ہے, تمہارے مذہب میں تو یہ ہے ہی نہیں جو تمہارا خود ساختہ اس وقت کا مذہب ہے. حضرت عیسیٰ یہ مذہب نہیں لائے, حضرت عیسیٰ کا مذہب جو ہے وہ تجرد والا مذہب ہے, وہ رہبانیت والا مذہب ہے. آپ نے تنہا زندگی گزاری ہے, آپ اللہ رب العالمین کی توحید میں اس قدر سرشار رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی جانب توجہ نہیں فرمائی, لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے تقاضوں کو جمع کر کے محبوب کی زندگی سب کو جاری فرما دیا ہے. جس طرح اللہ نے عورت کے احترام کے لیے دیگر اور چیزیں اپنے محبوب کی زندگی سے جاری فرمائی ہے, میں ایک بات اور آپ کو کہہ دوں, کسی بھی دین نے نکاح میں مہر کو ذکر نہیں کیا. اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورت کے حق کی گویا کہ تحفظ کیا اور فرمایا کہ مرد اگر عورت پر تصرف کرنا چاہتا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب وہ مال اپنی جانب سے پیش کرے گا. تو عورت کا دفاع جو مال کے طور پر کیا ہے, کیونکہ مہر ایک مال ہے, اس سے مرد طلاق میں جلدی کرنے سے بھی ڈرتا ہے, معاملات کرنے سے بھی گویا کہ ڈرتا ہے. خالی مہر کا حکم نہیں دیا, کل آپ سنیں گے قرآن و سنت سے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں عورت کو مہر کے اعتبار سے کس قدر محفوظ کیا ہے اور تحفظ دیا ہے, اور مرد کی نظر میں اس کے حق کو کس قدر گویا کہ بلند کیا ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ واحد مذہب ہے کہ جس نے مہر کی رسم کو رائج کیا. تو یہ عورتوں کے احترام, مالی احترام کے اعتبار سے بھی اسلام نے اس چیز کو بیان کیا. مسلم شریف ابو داؤد میں روایت موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ کرام کا ایک گویا کہ گرو حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور ہم جو ہے وہ مہر کے معاملات میں ڈسکس کر رہے ہیں, قرآن مجید برہان رشید میں بھی مہر کی تو کوئی تعداد مختص نہیں کی ہے, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر اپنی ازواج کو کیا دیا تھا. تو میں اسی حدیث کو پڑھ کے درس کو یہی روک دیتا ہوں تاکہ یہ تسلسل پھر ذوق کے اعتبار سے آگے کے درس کے ساتھ ہم منسلک کریں گے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا مہر 12 اقیہ چاندی, 12 اقیہ اور نش, 12 اقیہ اور نش چاندی جو تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کو مہر کے طور پر دیا. اب اس پر محدثین نے لکھا کہ یہ اقیہ کیا ہوتا ہے اور نش کیا ہوتا ہے, تو اس کو ذکر کیا کہ ایک اقیہ 40 درہم ہے, ایک اقیہ 40 درہم ہے تو 12 اقیہ ہوا 480 درہم, اور ایک نش جو ہے وہ ایک اقیہ کا آدھا ہوتا ہے یعنی 20 درہم, تو 480 درہم 12 اقیہ ہوئے اور ایک نش ہوا 20 درہم, تو یہ پورے ہوئے 500 درہم. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کو مہر جو دیا ہے وہ 500 درہم چاندی دی ہے, 500 درہم چاندی جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمائی ہے. کم سے کم مہر جو حضور کی زبان مبارک سے ذکر ہوا. صحابہ کہتے تھے کہ حضور یہ کم سے کم مہر, حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور میں اپنے دوراجی کے دوستوں سے بھی کہوں گا یہ 10,500 10,500. اب یہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو رہی کہاں ہے؟ یہ کب تک ہم 10,500 چلائیں گے؟ اس رسم سے تھوڑا آپ بھی باہر آئے, کیونکہ شریعت مطہرہ نے زیادہ مہر دینے کو پسند کیا, زیادہ مہر دینے کو پسند کیا ہے. تو ایک ہی لمٹ پر رک جانا 10,500 10,500 جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تو آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس میں تھوڑا اور بڑھا کر دے. وہ کہہ جی 10,500 تو ان کی بیٹی کا تھا, میری بیٹی کا چلو آج سے 12,500 ہوا. یعنی ایک رسم کے اندر گویا کہ اضافہ ہو. اس کی حفاظت میں کل بتاؤں گا کہ مہر کو کیوں زیادہ دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ڈھیروں مہر دیا کرو, اپنی بیویوں کو ڈھیروں مہر دے دیا کرو. اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا آگے کہ اگر وہ تمہیں لوٹا دیتی ہے خوشی سے تو پھر تم ہنی ام مریا خوب خوش مزاجی کے ساتھ جس طرح چاہو اس کو کھا لو, اس کو رکھ لو, اس کو استعمال کر لو, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے معاف فرمایا ہے. تو سب سے کم سے کم مہر کی بات جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تو راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب تو مرحمت فرمایا. سرکار نے فرمایا وہ ہے 2 تولہ 4.5 ماشے چاندی, یعنی 10 درہم. کم سے کم 10 درہم حدیث پاک میں آتا ہے, مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے. سرکار نے فرمایا کہ جناب جو ہے وہ 10 درہم کم سے کم مہر ہوگا. اس میں 10 درہم کے اندر جو چاندی شمار کی ہے وہ علماء نے ذکر فرمائی کہ 2 تولہ 4.5 ماشا چاندی, یعنی اس کی رقم اس سے کم ہوگی. 2 تولہ 4.5 ماشا چاندی اس سے اگر کم رقم ہوگی تو یہ مہر درست نہیں ہے. کم سے کم اس کی مقدار پر لا کر مہر کو گویا کہ روکنا پڑے گا, اور اس کے برابر لا کر مہر کو لا کر کھڑا کرنا پڑے گا, اس سے نیچے مہر نہیں کیا جائے گا. لہذا ہمارے وہاں تو کوئی شمار ہی نہیں, ہماری حکومت زندہ باد. یہاں تو یہی پتا کہ سونا کہاں جا رہا ہے اور چاندی کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو چاندی کا سب سے کم معیار مہر کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے 2 تولہ 4.5 ماشے. 2 تولہ 4.5 ماشے یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا دینا چاہو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. وہ تمہارے لیے اپنے لیے خود گویا کہ ایک افادیت کی چیز ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ لڑکا دینے کا اہل بھی ہو اور اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہو, اور باہم دونوں دوست دونوں طرف سے برادری کے وہ احباب اتفاق اور محبت سے بیٹھ کر اس بات پر لگے. میں نے تو ایسی شوق و محبت میں یہ بات کر دی تھی, لیکن اگر کوئی خلفشاری پیدا ہونے والی ہو تو پھر وہی رسم رکھیں جو بزرگوں کے اندر ہے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی رسم کے لیے آگے چل کر گویا کہ کوئی مخمصے کا باعث بن جائے. اکثر شیطان یہیں سے آ کر وار کر دیتا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اس تمام تقاضے کو سمجھایا جائے تو کوئی مسلمان نہ مہر اگر اس کے پاس مال ہے تو نہ وہ دینے میں آسرا کرے اور نہ لڑکی والے مانگنے میں آسرا کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے کمال اور فضیلت کو بیان کیا ہے. لیکن جب یہ علم نہیں ہوتا تو ہم اس کو ایک رشوت سمجھ لیتے ہیں, خام مخا لڑکیوں کے والے کی جانب سے ایک ببال سمجھ لیتے ہیں. ساری باتیں تو قبول ہو جاتی ہے لیکن وہ عجیب قسم کا ایک گویا کہ مخمسہ مہر کی رقم پر بن جاتا ہے. اس سے زیادہ چیز ہم کھانے پینے میں لٹا دیتے ہیں, ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. تو لہذا ہر چیز ایک تقاضے کے اعتبار سے, ایک ماحول سے اعتبار سے. لیکن کم سے کم مہر جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ 2 تولہ 4.5 ماشا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, جس کی مقدار 10 درہم کے قریب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شریعت کے ان تمام تقاضوں پر ہمارا عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور میں انشاءاللہ آنے والے درس میں کئی اور ازواج مطہرات کے مہر میں جو حضور نے اضافہ بھی فرمایا ہے وہ بھی ذکر آپ کی خدمت میں کروں گا. اور بالخصوص حضرت مولا کائنات نے سیدہ زہرا کو جو مہر عنایت فرمایا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. اور اس میں بہت مشہور واقعہ حضرت عمر کے خطبے کا مہر کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بھی میں یہاں پر بطور شہود کے پیش کروں گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو, تاکہ لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے پہلے سے اس دل کو اللہ کے حکم کے تحت فراغ رکھے, اور لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے اللہ کے حکم کے تحت اپنے دل کو نرم رکھے. ہم انشاءاللہ اگر شریعت اور حضور کی تعلیم کی بالادستی رکھیں گے تو نہ گھروں کے اندر طلاق ہوگی, نہ گھروں کے اندر لڑائی ہوگی, نہ گھروں کے اندر فساد ہوگا, نہ رشتہ مانگتے وقت اور نہ رشتہ دیتے وقت کسی قسم کا کوئی مخمصہ یا شیطان ہمارے اندر کوئی پھوٹ ڈال سکے. میں سمجھتا ہوں بلکہ یقیناً یہ کہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا.
کاش ہم اگر حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور تعلیمات مصطفی سے اپنے ماحول کو رنگنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تعدد ازواج کے حوالے سے جو میں نے ہم نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا، اللہ ان کے ناموں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. اسلام کی ترقی اور تحسین کے حوالے سے جو ہم نے اپنے کلام نہیں تھا، بزرگوں کے اقوال تھے، جن بزرگوں کی کتابوں سے ہم نے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اس فطرتی مذہب کو خوبصورت انداز میں عقلی جامع میں پہنانے کے لیے جو فکر دی، اللہ رب العالمین اسے اپنے پاک دربار میں قبول کر چکا ہے. تو مولا ہم نے اسی کی قرات کی ہے، اور جب ان بزرگوں نے لکھا تھا تو یہ ان کی قرات ہو چکی تھی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھا تھا تو یہ ان کی سماعت ہو گئی تھی. تو مولا ان کی قرات کی برکت سے ہماری قرات کو قبول فرما، اور ان کی سماعت کے برکت سے ہماری سماعت کو قبول فرما، اور جو ہمارے احباب دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، مولا کریم تمام کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا مقصد کسی پر تنقید اور حد سے تان دراز نہیں کرنا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے مذہب کو ہر زاویے سے دیکھ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں جمع کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نشست کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور عذاب جہنم سے سبک دوشی کا ذریعہ بنائے، اور جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں دائمی طور پر داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین اس محفل کو ہمارے لیے سرفرازی کا مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ درس موقوف رہے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم بدھ کے دن دوبارہ اس موضوع کی طرف آ کر تمام مسائل کو زیر بحث لائیں گے.